الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمائے داوود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی یہ بتا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن قدم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، مدرسہ دارالعلوم علوم شریعہ کا یہ سالانہ جلسہ ہے جو یہاں غلہ منڈی جھنگ میں منعقد ہو رہا ہے. جب غلہ منڈی کی اس جامع مسجد میں میں تقریر کے لیے آتا ہوں تو دو شخصیتیں میرے سامنے آ جاتی ہیں، ان میں ایک مخدوم پیر طریقت حضرت سید صادق حسین شاہ اور ایک میاں اقبال حسین شاہ. میاں اقبال حسین شہید ہیں، جنگ کی زمین جھنگلی شہید کو تو یاد کرے گی، مختار سیال شہید کو بھی یاد کرے گی، جنگ کی زمین اسحار القاسمی شہید کو بھی یاد کرے گی، جنگ کی زمین بہت بڑے بڑے اور شہیدوں کو بھی یاد کرے گی، لیکن صادق حسین شہید اور میاں اقبال کو بھی کبھی فراموش نہیں کر سکے گی. رات کا کافی حصہ بیت گیا، آپ بھی تھک گئے ہیں، آپ کی آواز سے چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ دعا کرنی چاہیے. سبحان اللہ، زبان میں نکل دی کوئی نہیں تو سب اس طرح چپ کر کے بیٹھے ہو جیسے میں قبرستان چبان دیتا پہ. جال پہ جال پہ میں تقریر کر دی Allah 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 ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੰਭੈ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਜ ਬੜੇ ਸਰਾਮ ਸਾਥੀਓ, ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਕਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੇ ਦੌਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਤਯਬਾ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇ ਸਿਪਾਹ ਸਹਾਬਾ ਕਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀਰਤ ਤਯਬਾ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਮੌਕਫ ਸਿਪਾਹ ਸਹਾਬਾ ਕਾ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵਜੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਨਵਾਨ ਜਿਸ ਪਰ ਆਸਮਾਨ ਕਾ ਸੂਰਜ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਂਦ ਵੀ ਉਸੀ ਉਨਵਾਨ ਪਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਉਸੀ ਉਨਵਾਨ ਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਸੀ ਉਨਵਾਨ ਪਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਯੇ ਮਸਜਿਦ ਜਹਾਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਯੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਉਸੀ ਉਨਵਾਨ ਪਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਦਾਰਸ ਮਕਾਸਿਬ ਮਾਹਿਬ ਮਰਾਕਜ਼ ਸਭ ਉਸੀ ਉਨਵਾਨ ਪਰ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਆਜ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਾ ਮਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਾ ਮਦਾਰ। ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਸ਼ਮਸੋ ਕਮਰ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਸ਼ਜਰ ਓ ਹਜਰ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਬਹਿਰ ਓ ਬਰ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਓ ਆਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਤੇ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਇਮਾਮੋ ਕੀ ਇਮਾਮਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਵਲੀਓ ਕੀ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਖਤੀਬੋ ਕੀ ਖਿਤਾਬਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਫਕੀਹੋ ਕੀ ਫਕਾਹਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਆਲਮੋ ਕਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਮੁਹੱਕਿਕੋ ਕੀ ਤਹਕੀਕ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਸੂਫੀਓ ਕੀ ਪਾਰਸਾਈ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਬਲਕਿ ਮੁਝੇ ਔਰ ਕਹਿਣੇ ਦੋ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਸਿੱਦੀਕ ਕੀ ਸਦਾਕਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਫਾਰੂਕ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਉਸਮਾਨ ਕੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਅਲੀ ਕੀ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਹਸਨੈਨ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਹਨਜ਼ਲਾ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਕੀ ਫਕਾਹਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਕੀ ਤਫਸੀਰ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਖਾਲਿਦ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਕਾ ਤਕਵਾ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਕਾ ਜ਼ੁਹਦ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਫਕੀਰੀ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਕੀ ਫਕਾਹਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਕਾ ਤਕਵਾ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਕਾ ਇਸਤਕਲਾਲ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਕਾ ਇਸਤਕਲਾਲ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਕਹਿਣੇ ਦੋ ਕਿ ਇਮਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀ ਤਫਸੀਰ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਕਾ ਫਲਸਫਾ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਇਮਾਮ ਰਾਜ਼ੀ ਕਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਫਸਾਨੀ ਕੀ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹਾਦ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾ ਇਸਤਕਲਾਲ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕਾ ਹਿਲਮ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਹਾਜੀ ਅਮਦਾਦੁੱਲਾ ਮੁਹਾਜਰ ਮੱਕੀ ਕੇ ਸਜਦੇ ਨਾ ਹੋਤੇ, ਕਾਸਮ ਨਾਨੋਤਵੀ ਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨਾ ਹੋਤੇ, ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਗੰਗੋਹੀ ਕੀ ਫਕਾਹਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਕਹਿਣੇ ਦੋ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਕਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਅਤਾਉੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਕੀ ਖਿਤਾਬਤ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਲਖਨਵੀ ਕੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਔਰ ਇਲਮ ਕੀ ਤਹਕੀਕ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਅਗਰ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਜੰਗਵੀ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੋਤੀ। ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸ਼ਮਸੋ ਕਮਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸ਼ਮਾਲੋ ਜਲੂਸ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਮਾਦਾਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਨਬਾਤਾਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹੈਵਾਨਾਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਨਵਾਨ ਪਰ ਕਾਇਨਾਤ ਕਾ ਸਾਰਾ ਹੁਸਨ ਜਿਸ ਕੀ ਜ਼ਿਬਾਇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਆਰਾਇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਆਸਾਇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਇਤਨਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਵੋ ਕੌਨ ਸਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਨਿਸਬਤ-ਏ-ਪੈਗੰਬਰ। وہ عنوان کیا ہے؟ وہ عنوان کیا ہے؟ نسبت پیغمبر. میرے بھائیوں, پیغمبر نہ ہو تب بھی کچھ نہیں, اور نسبت نہ ہو تب بھی کچھ نہیں. اگر پیغمبر نہ ہوتا تو تب بھی کچھ نہ ہوتا, اگر اس کی نسبت نہ ہوتی تب بھی کچھ نہ ہوتا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتے, قرآن کہتا ہے. قرآن کا مطالعہ کرو. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اس آیت میں کیا ہے کہ پیغمبر اگر تو نہ ہوتا تو نبی نہ ہوتے, تو نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی, تو نہ ہوتا تو ساری کائنات نہ ہوتی. تیری وجہ سے کائنات کو سجایا گیا, محفل کو آراستہ کیا گیا, تیری وجہ سے دنیا کو بنایا گیا. اگر حضور دنیا میں نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, ہوتا کچھ؟ فانی بدایونی نے کیا کہا, ذوق تازہ ہے. فانی بدایونی نے کہا ہے کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر. ذوق تازہ ہے, تو میں آگے چلتا ہوں. اگر سو رہے ہو تو بات ختم کرتے ہیں. فانی بدایونی نے کیا کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. حضور نے آنا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا, حضور نے آنا نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی, شمس و قمر نہ ہوتے, شجر و حجر نہ ہوتے. حضور کے لیے محفل کو سجایا گیا, بزم کو آراستہ کیا گیا, انبیاء کو لایا گیا, عالموں کو علم دیا گیا, ولیوں کو ولایت دی گئی. پشاور میں تقریر کر رہا تھا, ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا حضور نے آنا تھا حضور ہی آ جاتے. آدم کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نوح کا طوفان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ زکریا کو آرے کے نیچے سے چیرنے کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ کو دریا میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعقوب کو 40 سال رلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوسف کو کنعان کے کنویں میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایوب کو مصائب میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ عیسیٰ کو جیل میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور نے آنا تھا حضور آ جاتے, اور کسی نبی کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا آپ کو یہ بات اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ ایک جلسہ کرانا چاہتے ہیں, ایک کانفرنس رکھنا چاہتے ہیں, اس کانفرنس کا اشتہار شائع کرتے ہیں, اور اس کانفرنس میں عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر کرانا چاہتے ہیں. اس کانفرنس کے اشتہار میں سب سے موٹا نام عطاء اللہ شاہ بخاری کا دے دیتے ہیں, اور سارے شہر میں وہ اشتہارات لگ جاتے ہیں. سارے شہر میں بڑے بڑے اشتہار لگ گئے. دور سے جو آدمی دیکھتا ہے کہتا ہے جی فلاں جگہ پر آج عطاء اللہ شاہ کی تقریر ہے, بہت بڑا اشتہار ہے. دور سے سوائے عطاء اللہ شاہ کے کسی کا نام نظر نہیں آتا, اور لیکن اس اشتہار میں عطاء اللہ شاہ بخاری کے نیچے 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرروں کا بھی نام ہے, لیکن دور سے عطاء اللہ شاہ بخاری کے بغیر کسی کا نام نظر نہیں آتا. بہت بڑے بڑے اشتہار ہیں. رات آتی ہے, جلسہ شروع ہو جاتا ہے, اور دنیا جمع ہو جاتی ہے, لیکن عطاء اللہ شاہ بخاری کہیں نظر نہیں آتے. میں سوال کرتا ہوں جناب تقریر تو اصل میں عطاء اللہ شاہ کی ہے, وہ کہاں ہے؟ تو مجھے منتظم کہتے ہیں کہ اصل میں تو عطاء اللہ شاہ بخاری نے آنا ہے, لیکن محفل کو سجانا تھا, محفل کو سجانا تھا, بزم کو آراستہ کرنا تھا, لوگوں کو جمع کرنا تھا. تو جب جلسہ شروع ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مقرر آتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے مقرروں میں جو بھی مقرر آتا ہے وہ کہتا ہے اصل تقریر تو عطاء اللہ شاہ کی ہے, میں ہم تو تھوڑی دیر کے لیے ویسے آئے ہیں. تو جب رات کے 12 بج جاتے ہیں, عنفوان شباب ہو جاتا ہے, تو آخر میں عطاء اللہ شاہ بخاری کو لایا جاتا ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فطرت کا اشتہار شائع کیا, اس فطرت کے اشتہار پہ سب سے موٹا نام آمنہ کے در یتیم کا دے دیا, اور اس کے نیچے 144,000 انبیاء کا نام بطور مقرر کے دے دیا. جب فطرت کا یہ جلسہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آدم آئے, پھر نوح آئے, پھر شیس آئے, اور انبیاء آئے. جس طرح ہر مقرر کہتا ہے کہ اصل تقریر عطاء اللہ شاہ کی ہے, اسی طرح ہر نبی نے کہا کہ اصل میں تو محمد نے آنا ہے, اصل میں تو کملی والے نے آنا ہے, اصل میں تو آمنہ کے لال نے آنا ہے. اور جس وقت مجمع عنفوان شباب پہ آ چکا, جس وقت کائنات سنور چکی, جس وقت آدم آ چکے, جس وقت نوح آ چکے, جس وقت ابراہیم آ چکے, جس وقت کائنات سج گئی, جس وقت کائنات کی زیبائش ہو گئی, آرائش ہو گئی, تو آخر میں اللہ تعالیٰ مکہ و مدینہ کے اس خطیب کو لایا جس کے لیے کائنات ہستی کا یہ جلسہ بلایا گیا تھا. اور اسی فلسفے کو اقبال سہیل نے بیان کیا. اقبال سہیل کہتا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح قلم نہ ہوتا, تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, نہ روح حق سے نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا, فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا.
نعرہ تکبیر, ختم نبوت, دانے صحابہ.
اس شعر میں کیا کہا, کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا
تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. آگے کیا کہا؟ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. یہ عکس کرم کیا ہے؟ یہ نسبت پیغمبر ہے. یہ عکس کرم کیا ہے؟ نسبت. آپ کو اور آسان کر کے بات سمجھاؤں. علامہ اقبال شاعر مشرق نے اسی فلسفے کو بیان کیا. وہ کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. ذوق تازہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اقبال نے کیا کہا؟ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ اونچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، نبض میں توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے حدیقاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. میرے بھائیو، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ نسبت پیغمبر. نسبت پیغمبر اصل ہے، باقی سب چیزیں نیچے ہیں. اور سوال ہے کہ نسبت ملتی کہاں سے ہے؟ نسبت کہتے کس کو ہے؟ ایک ہے نسبت پیغمبر، ایک ہے نسبت کی تلاش. آؤ سارے مل کر نسبت کی تلاش کریں، آؤ دیکھیں نسبت ملتی کہاں سے، نسبت کہتے کس کو ہے؟ کیا نسبت محبت رسول کو کہتے ہیں؟ نہیں. کیا نسبت پیغمبر کی تعریف کا نام ہے؟ نہیں. کیا نسبت پیغمبر کی ولادت پر خوشی کا نام ہے؟ نہیں. کیا نسبت نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنے کا نام ہے؟ نہیں. نسبت کہتے کس کو ہے؟ نسبت کا کیا مقام ہے؟ نسبت آتی کہاں سے ہے؟ نسبت کو پیدا کون کرتا ہے؟ نسبت کو لایا کہاں سے گیا ہے؟ آؤ جنگ کے لوگوں، ہم تلاش کریں کہ نسبت کہاں سے آتی ہے، نسبت کہتے کس کو. 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی بستیوں میں آپ کو لے چلتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مکے چلیں، آؤ ہم مدینے چلیں، 1400 سال پہلے کے پہاڑوں کو دیکھیں، اس جگہ کو دیکھیں جہاں تاج دار حرم آئے تھے، ان گلیوں کو دیکھیں جہاں محمد مصطفیٰ نے سانس لیا تھا، اس جگہ میں تو آئے اس کو دیکھیں تو صحیح، اور اس سے پوچھیں، اس سے ملاحظہ کریں کہ نسبت کہاں سے ملتی ہے. آپ دیکھیں اگر پیغمبر کی تعریف کا نام نسبت ہے تو دنیا کا کون سا کافر ہے جس نے نبی کی تعریف نہیں کی؟ لیکن انہیں نسبت نہیں ملی. دیکھیں ایک ہندو شاعر ہے جگن ناتھ آزاد، آج بھی زندہ ہے ہندوستان میں، اس نے حضور کی شان میں قصیدہ پڑھا، لیکن اس کو کوئی نہیں کہتا کہ اسے نبی کی نسبت حاصل ہے. اس نے کیا کہا؟ حضور کے آنے سے پہلے کا نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا، یہ تاکی کو تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطو کی خیرت سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہن شاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. لیکن یہ شعر پڑھ کر بھی وہ جنت کا وارث نہیں بنا. جگن ناتھ آزاد کو کوئی آدمی نہیں کہتا وہ جنت میں جائے گا، حالانکہ اس نے کتنی تعریف کی ہے. معلوم ہوا کہ تعریف پیغمبر سے نسبت نہیں ملتی، تعریف پیغمبر سے نسبت. اور آگے چلے، کیا حضور کی ولادت پر خوشی کرنے سے نسبت ملتی ہے؟ حضور کی ولادت کی سب سے زیادہ خوشی دنیا میں کس نے منائی؟ تو نے نہیں منائی، میں نے نہیں منائی. حضور کی ولادت کی سب سے زیادہ خوشی منانے والے آدمی کا نام ہے عبد العزا، جو رسول اللہ کا سکا چچا ہے، جس کو قرآن کی زبان میں ابو لہب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابو لہب سے زیادہ خوشی پیغمبر کی ولادت کی کسی نے نہیں منائی. کیسے معلوم ہوا کہ ابو لہب نے خوشی منائی؟ ابو لہب نے حضور کی ولادت پر 100 اونٹ قربان کیے. کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100 اونٹ قربان کرنے والا ابو لہب ہے. 100 اونٹ، توجہ فرمائیں، 100 اونٹ قربان کیے ابو لہب نے. اور حضور کا دوسرا چچا عبد المناف ہے، جسے ابو طالب کہتے ہیں، وہ رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا تھا جب حضور 6 دن کے تھے، اور باہر بازار میں لے آتا اور اللہ سے کہتا ہے اللہ بارش اگر تو نہیں برساتا نہ برسا، لیکن اس محمد کا چہرہ دیکھ کر تو برسا. ابھی ابو یستسکل غمام بھی وجہ ہی سمال الیتامہ عصمت للاراملی، میرے بھتیجے کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اس کے چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی، اس کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ یہ یتیموں کا آسرا ہے، بیواؤں کا سہارا. لیکن مجھے بتائیں
کہ وہ ابو لہب جس نے بھتیجے کی آمد پہ سب سے زیادہ خوشی منائی, اس میں چار وصف تھے. کتنے وصف تھے؟ پہلا وصف یہ تھا کہ وہ پیغمبر کا چچا تھا, سگا چچا تھا. وہ پیغمبر کا سگا, توجہ ہے, وہ رسول اللہ کا سگا چچا تھا. پہلا وصف کہ وہ نبی کا سگا چچا تھا. دوسرا وصف کہ اس نے یتیم بھتیجے کی آمد پر 100 اونٹ قربان کیے تھے. تیسرا وصف کہ وہ مکے میں رہتا تھا. چوتھا وصف کہ وہ کعبے کا طواف کرتا تھا, عربی زبان جانتا تھا, کعبے کا طواف کرتا تھا. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت الفاظ اگر کسی کے لیے استعمال کیے تو وہ ابو لہب تھا. وہ کون تھا؟ فرعون کے لیے وہ لفظ نہیں اللہ نے بولا, حامان کے لیے نہیں بولا, قارون کے لیے نہیں بولا, شداد کے لیے نہیں بولا, نمرود کے لیے نہیں بولا. سخت الفاظ سب سے زیادہ اگر پروردگار نے بولے تو وہ ابو لہب کے لیے. حالانکہ ابو لہب میں چار اوصاف تھے, ولادت پہ, ولادت پیغمبر پہ 100 اونٹ قربان کیے تھے, نبی کا سکا چچا تھا, پیغمبر کے آنے پہ خوشی منائی تھی, قریشی النسل تھا, کعبے میں رہتا تھا, طواف کرتا تھا. کتنے اوصاف تھے؟ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تو تباہ ہو جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو ٹوٹ پھوٹ جائے. یہ لفظ استعمال کرنے والا پروردگار کیوں؟ اس لیے کہ ولادت پیغمبر پہ خوشی سے نسبت نہیں ملتی. ولادت پیغمبر پہ خوشی سے نسبت, تعریف پیغمبر سے نسبت, مکے میں رہنے سے نسبت, کعبے کے طواف سے نسبت. اور ایک آدمی مقابلے میں ہے, اس میں چاروں اوصاف نہیں, اس میں چاروں اوصاف. ابو لہب میں ایک اور صفت تھی, وہ یہ تھی کہ ابو لہب, لہب عربی زبان میں شعلے کو کہتے ہیں, یہ شعلہ آگ کا نہیں, لہب شعلے کو کہتے ہیں, کہ اتنا خوبصورت کہ جس کا حسن شعلہ مارے, جس کا حسن, اسے کہتے ہیں ابو لہب. شعلے کا حسن رکھنے والا, جس کا حسن شعلے والا, 100 اونٹ قربان کرنے والا, کعبے کا طواف کرنے والا, قریشی النسل, چودھری اور سردار. لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تو تباہ ہو جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ان ساری باتوں سے نسبت نبوت نہیں ملی. لیکن ایک اور آدمی ہے, اس میں یہ چاروں چیزیں نہیں. اس کا رنگ سب سے کالا ہے, اس کا رنگ سب سے, اس چچے کا رنگ سب سے حسین. اور ایک دوسری طرف آدمی کو دیکھو کہ اس کا رنگ سب سے زیادہ کالا, کعبے میں رہتا نہیں, مکے میں کبھی آیا نہیں, 100 اونٹ قربان کبھی کیے نہیں, قریشی النسل نہیں, عرب میں رہتا نہیں, قد لمبا, رنگ کالا, ہونٹ لمبے, رہائش حبشے میں ہے. رہائش کہاں ہے؟ جس شخص نے 100 اونٹ نبوت کے لیے قربان کیے خوشی میں, جس شخص نے کعبے کے طواف کیے, جس کا حسن شعلہ مارے, جو چودھری ہو قریشی ہو, اس کو تو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. لیکن جس حبشے کے بلال کا رنگ کالا تھا, اس کو چونکہ نسبت نبوت ملی تھی, وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں تھا اور قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا تھا, کیونکہ اسے نسبت نبوت ملی تھی. کیا ملا تھا؟ 144,000 صحابہ کو نسبت نبوت ملی, رنگ نہیں دیکھا گیا, رنگ نہیں دیکھا گیا. صحابہ کرام کو تولنے کے لیے تاریخ کی ضرورت نہیں. صحابہ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ کہنا کہ یہ صحابی ہے, یہ اس کو عرش پر بٹھانے کے مترادف ہے. یہ کہنا کہ یہ کیا ہے؟ صحابی. صحابہ کو اونچا مرتبہ اس لیے نہیں ملا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے. نمازیں تو آپ بھی پڑھتے ہیں, روزہ تو آپ بھی رکھتے ہیں, حج تو آپ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو کیوں اتنا اونچا مرتبہ ملا؟ کہ وہ نبی کے صحابی تھے, وہ نبی کے صحابی تھے.
وہ کیا تھے؟ پیغمبر کے چار بھائی آپس میں لڑے نا آپس میں، ایک آدمی صلح کرانے جائے تو ایک بھائی سے پوچھے تو دوسرے بھائی سے کیوں نہیں بولتا؟ کہتا ہے اس نے مجھے مارا ہے، میں نہیں بولوں گا. دوسرا کہتا ہے اس نے میرا مال لوٹا ہے، میں نہیں بولوں گا. تیسرا کہے گا میرے بچوں کو مارا ہے، میں نہیں بولوں گا. لیکن صلح کرانے والا کیا کہتا ہے؟ لڑائی تو کی ہے، بھائی تو ہے، لڑائی تو کی ہے، بھائی تو. دوسرا کہتا ہے اس نے مجھے مارا ہے، وہ کہتا ہے مارا تو ہے، بھائی تو ہے. تیسرے نے کہا تیرا میرا مال لوٹا ہے، اس نے کہا مال تو لوٹا ہے، بھائی تو ہے. چوتھے نے کہا کہ میری بےزتی کی ہے، اس نے کہا بےزتی تو کی ہے، بھائی تو ہے. 144,000 صحابہ میں آپ کہو گے فلاں صحابی سے کوتاہی ہوئی، میں کہوں گا کوتاہی ہوئی ہے، صحابی تو ہے. کسی سے لغزش ہو صحابی سے، تم کہو جی فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں صحابی سے لغزش ہوئی، میں کہتا ہوں کتاب نہیں، دیوانوں اور رجسٹر بھر جائیں کہ کوتاہی اور لغزش ہوئی، سب کچھ ہوا لیکن صحابی تو ہے. فلاں نے فلاں جگہ غلطی کی ہے، میں کہتا ہوں صحابی تو ہے. فلاں سے فلاں جگہ کوتاہی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں سب کچھ ہوا، صحابی تو ہے. کیوں؟ یہ صحابی ہونا یہ نسبت پیغمبر ہے، صحابیت ہی نسبت نبوت ہے. صحابیت کی نسبت نسبت پیغمبر، سب سے بڑا فرق نسبت پیغمبر کا صحابیت ہے. کیا ہے؟ صحابیت سے بڑا کوئی مرتبہ دنیا میں نہیں، یہی سب سے بڑا رتبہ ہے، یہی سب سے بڑا مقام ہے، یہی سب سے بڑا اعزاز ہے. اور سپاہ صحابہ دنیا میں صرف اس نسبت کا پہرا دے رہی ہے. سپاہ صحابہ کیا کر رہی ہے؟ نسبت نبوت کا پہرا دے رہی ہے. ایک 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، میری جماعت اس نسبت پر نہ جان لٹا دے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ 100 جوان اس نسبت پر پیرا دیتے ہوئے شہید ہو چکے. دشمن نے کوئی کسر چھوڑی؟ مولانا اعظم طارق کو شہید کرنے میں کوئی کسر چھوڑی؟ لیکن بچانے والا بڑا تھا، بچانے والا. اور مولانا اعظم طارق کے خلاف ایران ایک اور سازش کر رہا ہے. میں آج اس جلسے میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کہ ایران نے ایک نئی سازش کی ہے کہ مولانا اعظم طارق کو قتل کرنے کے لیے راجیو گاندھی کے قتل جیسا منصوبہ بنایا جائے. کہ جس طرح راجیو کو مارنے کے لیے ایک آدمی اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر چلا گیا تھا بم، اب نیا منصوبہ بنا ہے. یہ کچھ لڑکے خریدے گئے ہیں ایران کی طرف سے کہ اپنے جسم پر بم باندھ کر مولانا اعظم طارق کے جلسے میں جاؤ اور اس کے سٹیج پر جاؤ اور اس سے ملاقات کرو اور بم کی سوئی کھینچو اور خود بھی مر جاؤ اور اعظم طارق کو بھی مارو. یہ نیا منصوبہ بنا ہے. لیکن شیعوں اور جنگ کے شیعوں امام اللہ خیال، صلاح الحق ترمذی اور خمینی کی اولاد، یہ یاد رکھو تم نے حق نواز چھنگوی کو شہید کر کے دیکھ لیا. لیکن شیعوں ایک بات یاد رکھو، اگر مولانا اعظم طارق پر حملہ ہوا آئندہ اور ان کو تم نے قتل کر ڈالا، خدا نہ خواستہ تمہارا حملہ کامیاب ہو گیا، تو پاکستان نے ایک شیعہ لیڈر بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. تم جو مرضی منصوبہ بناؤ، ایران کے سفیر اور لاہور کے کونسل جنرل اعظم طارق پر حملے کے تم ذمہ دار ہو. اور میں تمہیں آج جنگ کے جلسے میں کہنا چاہتا ہوں، ایران کے سفیر سعادت گنجی سے عبرت حاصل کر. اگر تم نے سازش بند نہ کی
تو تیرا حجر بھی سادہ کنجی جیسا ہوگا. جنگ کے لوگوں تم نے بڑے جبر و استحکار کا مقابلہ کیا. جنگ کے لوگوں اس سرزمین کا احسان قیامت کے دن پروردگار دے گا کہ تمہاری وجہ سے آج ایران کی پوری حکومت لڑ رہی کہ آدم تارک کہیں اسمبلی میں بل پیش نہ کر دے. یہ امام مہدی کے خلاف تقریر کا کوئی چکر نہیں. اصل جھگڑا نبوس صحابہ بل کا ہے کہ اگر بل اسمبلی میں پاس ہو گیا تو پاکستان میں شیعہ صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا. شیعوں بل پاس ہو یا نہ ہو تم ابو بکر و عمر کے خلاف برسر عام کوئی بات کر کے دیکھو. زندہ بچ جاؤ تو مجھے فاروقی نہ کہنا. کر کے دیکھو کسی جلسے میں. ابو بکر و عمر کو جو کافر کہے گا سپاہی صحابہ اس کو کبھی مسلمان نہیں کہہ سکتا. اور جو برسر عام صحابہ پہ تبرہ کرے گا, میں نے جواب کو آرڈر دے دیا ہے کہ جو چوک اور چوراہے میں برسر عام کسی صحابی کو گالی دیتا ہے اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے.
نعرہ تکبیر, 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 نعرہ تکبیر.
آج سید صادق حسین شاہ زندہ ہوتے رحمت اللہ علیہ تو کتنا خوش ہوتے کہ آزم تارک نے اسمبلی میں بل پیش کر دیا ہے. اب پوری ایران کی حکومت کی کوشش ہے یہ مسترد ہو جائے. جس دن یہ بل خدا نہ خواستہ مسترد ہوا, بے نظیر کی حکومت نہیں رہے گی انشاءاللہ. یہ تحریک نجات نہیں ہے بے نواز شریف کی کہ کراچی سے چلی اور لالا موسیٰ پہ ختم ہو گئی. ہم انشاءاللہ آخر تک جائیں گے. جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جنگ کے لوگوں موت اور حیات کے فاصلے ہم مٹا چکے ہیں. ہمارے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کوئی آدمی ہمیں قتل کرتا ہے, ہمیں شہید کرتا ہے, یہ کوئی بات نہیں. اس لیے کہ ہم مشنری لوگ ہیں اور مشنری لوگ مرا نہیں کرتے, صرف راستہ بدلتے ہیں. یہ نہیں ہے جناب فلاں مر گیا بات مٹ گئی. نہیں, اگر ہمارے قتل سے ہماری منزل قریب آتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. سپاہ صحابہ آخری دم تک ناموس صحابہ کا پرچم بلند کرتی رہی. تم پاکستان کو روتے ہو جہاں سورج کی پہلی کرن جن پتھروں پہ پڑتی ہے. فجی آئی لینڈ کے اس جزیرے میں بھی سپاہ صحابہ قائم ہو چکی ہے.
شہید نبو سے صحابہ مولانا حق رواج جگلی, شہید نبو سے صحابہ مولانا حق رواج جگلی.
اور امریکہ انگریزوں کا میں گوروں کا ملک ہے. پاکستان جیسے 50 پاکستانوں کا ملک ہے امریکہ, کہ جہاں اپنے ہی ملک میں پرواز جہاز 12 گھنٹے کی فلائٹ ہے نیو یارک سے ہوائی تک, حالانکہ کراچی سے امریکہ 9000 میل اور 12 گھنٹے. اور خود امریکہ میں اگر جہاز چلے تو ایک سرے سے دوسری جگہ تک 12 گھنٹے. اور امریکہ انگریزوں کا میں گوروں کا ملک ہے. پاکستان جیسے 50 پاکستانوں کا ملک ہے امریکہ, کہ جہاں اپنے ہی ملک میں پرواز جہاز 12 گھنٹے کی فلائٹ ہے نیو یارک سے ہوائی تک, حالانکہ کراچی سے امریکہ 9000 میل اور 12 گھنٹے. اور خود امریکہ میں اگر جہاز چلے تو ایک سرے سے دوسری جگہ تک 12 گھنٹے. اور وہاں کچھ عرصہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی ہر ریاست میں سپاہ صحابہ کا دفتر بن جائے گا انشاءاللہ. تم یہاں رہتے ہو, وہاں بھی سپاہ صحابہ پہنچ چکی ہے اور 3 درجن ممالک میں سپاہ صحابہ کے دفاتر قائم ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس مرتبہ جو میں نے امریکہ کا دورہ کیا, اس کے بعد 40,000 کتابیں انگریزی میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ اور تمام صحابہ پر شائع کر کے امریکہ کی نئی نسل کے لیے سپاہی صحابہ بھیج، یہاں سے وہ لٹریچر بھیج رہی ہے انشاءاللہ. اور گھر گھر میں، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں مولانا حق نواز کی کیسٹیں عام ہوں گی اور سپاہی صحابہ کا لٹریچر عام ہوگا انشاءاللہ. کس کس کا راستہ روکو گے؟ کتنے آدمیوں کو شہید کرو گے؟ مولانا سمن یار پر کراچی میں حملہ ہوا، مولانا عبدالحکیم صاحب لیاقت آباد لالو کھیت کراچی کے کل شہید ہوئے، جن کا جنازہ آج رات کو پتوں کی پہنچ رہا ہے، وہ پتوں کی کے بزرگ تھے. ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہمارے کئی کارکن ان دنوں میں شہید ہوئے. لیکن میرے بھائیوں، سپاہی صحابہ ایک نظریے پر کام کر رہی ہے، ایک مشن پر کام کر رہی ہے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص پاکستان میں پیغمبر کے صحابہ کو گالی نہ دے. ہم قتل و غارت نہیں چاہتے، ہم جھگڑا اور فساد نہیں چاہتے، ہم اس ملک کی سڑکوں میں خون نہیں بہانا چاہتے، ہم نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ناموس صحابہ کا دل ہمارا آئینی راستہ ہے. اگر ہم آئین پر یقین نہ کرتے تو دل پیش کیوں کرتے؟ ہم اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں سے نمٹ لیتے جو صحابہ کو برا کہتے، لیکن ہم نے آئین کا راستہ اپنایا. اور اگر ہمیں اس آئینی راستے سے روکا گیا جو ناموس صحابہ دل کی شکل میں ہے، تو پھر سپاہی صحابہ تنگ آ کر دوسرا راستہ اختیار کرے. پھر کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ ہیں؟ ناموس صحابہ بل منظور ہونا چاہیے؟ جو کہتے ہیں ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ. ناموس صحابہ بل منظور ہونا چاہیے. اس کے لیے سپاہی صحابہ نے اگر کال بھی اسلام آباد پہنچو گے